الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ اتوار کو چونکہ اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ آج بیان ہوگا یا نہیں ہوگا، چونکہ اعلان نہیں تھا اس لیے جو لوگ بیان سننے کے لیے یہاں آتے ہیں وہ حسب معمول یہاں پر تشریف لائے، اسی لیے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بیان ہوگا تاکہ آنے والے بالکل بغیر سنے نہ جائیں بلکہ کچھ نہ کچھ بات دین کی کان میں پڑ جائے، کہنے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور سننے والے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ زمانہ آندھی اور طوفانوں کا زمانہ ہے، آزمائشوں اور ابتلاء کا دور ہے. اپنے بزرگوں سے جو بات میں نے سنی ہے وہ یہ کہ آندھی اور طوفان کے زمانوں میں ان سے بچنے کا بھی ایک راستہ ہوتا ہے. اور تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں ایک دیہات میں جانا ہوا، وہاں سے واپسی میں تانگے میں سوار تھا اور ایک چہرہ سے گزر ہو رہا تھا کہ اچانک تانگے والے نے تانگا روک لیا اور مجھے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی طوفان یا آندھی آنے والی ہے بہت تیز، اس لیے تم نیچے اتر جاؤ. میں نے کہا کہ اچھا. نیچے اتر گیا اور ایک درخت کی پناہ لینا چاہیے تو اس نے چیخ کر کہا کہ درخت کی پناہ مت لو. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ایسے موقع پر بڑے بڑے پناور درخت جو ہیں وہ جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں. تو کہا کہ پھر بچاؤ کا کیا راستہ ہے؟ کہا ایک ہی راستہ ہے کہ زمین پر لیٹ جاؤ. زمین پر اوندھے لیٹ جاؤ بالکل کھلے میدان میں. چنانچہ ایسے ہی ہوا، زمین پر لیٹ گئے. کچھ دیر بعد آندھی چلنا شروع ہوئی اور بہت تیز آندھی آئی جس نے بڑے بڑے ٹیلے اور بہت سے درختوں کو بھی اکھاڑ ڈالا، لیکن الحمدللہ جب یہ آندھی تھم گئی تو وہ بھی اور میں بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور ہمارا بال بیکا نہ ہوا. تو اس سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ عاجزی، فروتنی، شکستگی انسان اختیار کر لے، فنائیت اختیار کر لے، اپنے آپ کو فنا کر لے تو انشاءاللہ بچت کا راستہ ہے. لیکن اگر آدمی ایسے موقع پر بڑے بڑے سہاروں کی تلاش میں پڑ جائے گا تو بعض اوقات اس سہارے کے ساتھ خود بھی اکھڑ جائے گا. اس لیے ایک راستہ طوفان اور آندھیوں سے بچنے کا جو ہمارے بزرگوں نے بتلایا قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ہے عاجزی اور انکساری. اگر ہم اس عاجزی اور انکساری کو اپنا لیں، اس کو اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی بڑی بڑی آندھی اور طوفان سے محفوظ فرما دیں گے. اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ دیکھو شیطان کس چیز سے شیطان بنا؟ اس سے پہلے تو فرشتوں کا استاد تھا، لیکن کچھ چیزیں اس میں پیدا ہو گئیں جس نے اس کو شیطان بنا دیا. اور وہ کیا چیز تھی؟ تکبر، انانیت، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. فرمایا کہ جس چیز نے شیطان کو شیطان بنایا تم ان چیزوں سے بچو. اور مقابلے میں پھر وہی آ گئی کہ تکبر کے مقابلے میں تواضع اختیار کرو، فنائیت اختیار کرو، انانیت نہ ہو تم میں، یہ اگر اختیار کر لو گے تو انشاءاللہ شیطان کا جال بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. چنانچہ ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور جو قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی کہ ونفس وما سواها، قسمیہ طور پر فرمایا کہ نفس کی قسم اور اس کی کہ اللہ نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اور بنانے کے بعد فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اس میں رکھی، فجور کی صلاحیت بھی رکھی اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھی. یعنی انسان میں بیک وقت دو چیزیں موجود ہیں، نیکی کرنا چاہے تو اس سے بڑا کوئی نیک نہیں بن سکتا، وہ صلاحیت بھی رکھ دی. اور اگر کوئی آدمی برائی کرنے پر آئے تو اس میں وہ صلاحیت بھی رکھ دی، دونوں چیزیں رکھی ہیں. اس سے پتا چلا کہ ٹھیک ٹھیک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں موجود ہوں، نیکی کی صلاحیت بھی ہو اور برائی کی صلاحیت بھی ہو. لیکن اس کے بعد پھر نیکی کا جذبہ غالب آ جائے اور بدی کا جذبہ مغلوب ہو جائے، اسی کا نام تقوا ہے. کیونکہ انسان میں دونوں چیزیں موجود ہیں. تقوا کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اندر موجود ہے؟ تقوا تب پتا چلے گا کہ ایک آدمی کے اندر برائی کا جذبہ بھی ہے لیکن وہ اس کو مغلوب کرتا ہے اللہ کی مدد سے، اور نیکی کے جذبے کو غالب کرتا ہے. تو یہی چیز تو تقوا کہلائے گی کہ برائی سے بچ گیا، نیکی کا راستہ اختیار کیا. لیکن اگر دونوں چیزیں موجود نہ ہوتی، صرف تقوا ہی تقوا ہوتا، صلاحیت نیکی ہی کی ہوتی بس، تو بھائی پھر یہ صفت تو فرشتوں کی ہو جاتی، انسانوں کی تو نہ ہوتی. انسان میں تو دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں اللہ نے، کہ انسان میں بدی کا جذبہ بھی ہے اور نیکی کا جذبہ بھی ہے. اب بدی کے جو محرکات ہیں وہ اپنی جگہ پر، ان میں سب سے بڑا جو محرک ہے وہ خود شیطان. بدی کا سب سے بڑا محرک جو ہے وہ شیطان ہے. اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا، لیکن یقیناً ہم یہ نہ سمجھیں کہ شیطان کوئی ایسی طاقت ہے جس کو ہم زیر نہیں کر سکتے، یا کوئی بہت بڑی طاقت ہے. ایمانی قوت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں شیطان کی، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ قوت عطا فرمائی ہے، خاص کر مومن کو، کہ شیطان کا داؤ اس پر چل ہی نہیں سکتا. بلکہ خود شیطان نے یہ بات کہی اللہ رب العزت سے، جب اس نے بڑے اپنے عزائم کا اظہار کیا تھا، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے بندے ہیں اللہ میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا. تو بندہ بھی تو ہونا پھر اللہ کا، اگر کوئی حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ ہو، مخلص بندہ جس کو کہتے ہیں، اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وکان الشیطان ان کید شیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر و فریب یہ تو ضعیف چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں. لیکن اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ ایسا نہیں کیا کہ پیدا کرتے زمین پہ بھیج دیا ہو، بلکہ انہیں جنت میں رکھا، اور پھر وہاں پر لغزش بھی ہوئی اور توبہ و استغفار بھی. گویا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے تریاق بھی بھیجا، جو زہر پیدا کیا تھا، شیطان ایک زہر ہے، اس زہر کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا کیا. چنانچہ غلطی اور لغزش ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کلمات تلقین فرما دیے. فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علی، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول فرمائی. اور ان کلمات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ تریاق ہے زہر کا. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب نیکی اور بدی دونوں جذبات کیوں پیدا کیے؟ صرف نیکی نیکی ہو جاتی تو میں پہلے کہہ چکا کہ اگر صرف نیکی کے جذبات ہوتے تو پھر تو انسان فرشتہ بن جاتا. پھر انسان کہاں رہتا ہو؟ تو بدی کے جذبات پیدا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اس کے ذریعے سے انسان تقویٰ حاصل کرتا ہے. جب برائی کے جذبے کو مغلوب کرے گا, اس کو شکست دے گا, اس کے ذریعے سے تقویٰ حاصل ہوگا. اور صرف بات یہیں تک نہیں ہے, اس سے آگے کی بھی ہے کہ بعض اوقات انسان برائی کے جذبات کو مغلوب نہیں کر سکتا, وہ برائی کا جذبہ باوجود اس کی کوشش کے غالب آ جاتا ہے اور غالب آنے کی صورت میں گناہ کر لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتے, تو برائی کا جذبہ غالب آ جاتا ہے اور بہرحال انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب مبتلا ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے راستے سے ترقی دینی چاہیے اس کو, اور وہ راستہ کیا ہے؟ ندامت کا, توبہ کا, استغفار کا. کھڑکیاں کئی کھلی ہوئی ہیں, ان میں سے ایک کھڑکی ندامت اور توبہ اور استغفار کی بھی ہے کہ اس ذریعے سے بھی ہم تمہیں بلند کریں گے. تو بندگی حاصل ہوگی جب آدمی گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے, یا اللہ غلطی ہو گئی, معافی مانگ لے, ندامت کا اظہار کرے, شرمندہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ترقی کا ایک اور زینہ عطا فرما دیتے ہیں, بندگی کے ایک اور درجے پر وہ چڑھ جاتا ہے. تو ترقیاں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے جو جذبات پیدا کیے ہیں, بدی کے جذبات بھی ہیں, نیکی کے جذبات بھی ہیں, اسے یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہیں, وہ ہماری حکمتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, انسان کے فائدے کے لیے ان کو پیدا کیا تاکہ انسان اس کے ذریعے سے ترقی حاصل کرے, آگے بڑھے. لیکن جب تک ہم اپنے اندر ہمت پیدا نہیں کریں گے, اللہ سے رجوع نہیں کریں گے, اس وقت یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوں گی. یاد رکھیے کہ سب سے بہترین چیز وہ ہمت, اعمال کے اندر سب سے اہمیت کی جو چیز ہے وہ ہے ہمت, کہ اپنے اندر ہمت پیدا کرے. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ تصوف کا یہ حاصل ہے کہ جب کسی نیکی کرنے میں سستی پیدا ہو, سستی کرنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے, سستی ہو رہی ہے, تو اس سستی کے داعیے کو دور کر کے وہ نیکی کرے, اس طاعت کو اختیار کرے. اور اسی طریقے سے اگر انسان میں گناہ کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو بھی اپنے اندر ہمت پیدا کر کے اس گناہ کو روکے, بس اس کے یہ حاصل ہے تصوف کہ جب آدمی نے سستی کو دور کر کے طاعت کر لی, گناہ کے تقاضے کو دبا کر نیکی کر لی, تو اسے ایک راستہ مل گیا. یہ ہے اصل چیز, اور ہمت کے بغیر کچھ ہوتا نہیں. آدمی ہمت, پھر ہمت پیدا کرنے کے لیے بزرگان دین نے مختلف چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتلائی ہیں. اب مثلاً ایک بات ہے کہ رات کو آدمی سوتا ہے, آرام دہ بستر موجود ہے, گرمی کے زمانے میں ایئر کنڈیشن میں سویا ہوا ہے, تو سکون بھی ہے, راحت بھی ہے بظاہر, لیکن باہر گرمی ہے سخت, یا سردی کا زمانہ ہے, لحاف میں دبکا ہوا ہے, اب اٹھنے میں اس کو سستی محسوس ہو رہی ہے, تو تھوڑا سا فرمایا کہ مراقبہ کرو, ذہن میں سوچو, تصور کرو کہ اگر ایسے موقع پر کوئی بادشاہ کا ہرکارہ تمہارے پاس آ جائے, کسی وزیر مشیر کا کوئی کارندہ تمہارے پاس آ جائے کہ تمہیں ابھی بلایا ہے اور آ کر اپنا انعام حاصل کر لو, یا تقریب ہے کوئی فوری طور پر شریک ہو جاؤ, تو تم تھوڑے سے انعام کے لیے, تھوڑے سے فائدے کے لیے اسی وقت بھاگے چلے جاؤ گے کہ نہیں, اور رات کی نیند بھی قربان کرو گے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت جو ہمارے مالک ہیں, خالق ہیں, وہ رات کو جب یہ فرما رہے ہیں, ہے کوئی مغفرت کا طرفگار کہ میں اس کو مغفرت کر دوں, ہے کوئی مصیبت دور کرانے والا کہ اس کی مصیبت میں دور کر دوں, تو کیا ایسے موقع پر سویا رہنا ہمارے لیے کارآمد ہوگا, مفید ہوگا, یا ہمیں فوراً اٹھ جانا چاہیے؟ کیونکہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طرفگار. اب ایسے موقع پر آدمی سویا رہے تو بہرحال یہ وہ چیز ہے جس سے ہمت پیدا ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ہم تصور کریں ان چیزوں کا کہ فانی انسان, فانی دنیا اور فانی چیزیں, جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں, ان کے حاصل کرنے کے لیے راتوں کی نیند جب قربان کر سکتا ہے, تو ابدی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے حصول کے لیے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر تھوڑی سی آدمی نیند قربان کر دے تو یہ سودا مہنگا نہیں. اور پھر حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ہندوستان میں, فرمایا کہ ہمارے ایک دوست تھے جو غالباً ڈپٹی کمشنر یا کمشنر بن گئے تھے,
تو صبح کے وقت ایک دن ملنے کے لیے میں ان کے پاس گیا تو چونکہ بے تکلف دوستوں میں سے تھے اس لیے خیال یہ تھا کہ جیسے ہی میں جاؤں گا اور اطلاع پہنچے گی تو وہ بھاگے دوڑے آئیں گے حسب معمول اور آ کر مجھ سے لپٹ جائیں گے. چنانچہ میں نے اطلاع بھجوائی تو خلاف معمول آنے میں کافی دیر لگائی. اس دوران دل میں یہ بدگمانی بھی پیدا ہونی شروع ہوئی کہ شاید اب عہدہ ملنے کے بعد بدل گئے ہیں, اب وہ بات رہی نہیں. لہذا دل میں خیال آیا کہ واپس ہو جاؤں, یعنی اتنی تاخیر ہو گئی کہ یہ بدگمانی پیدا ہونی شروع ہو گئی دل میں. فرمایا کہ ارادہ کر ہی رہا تھا واپسی کا کہ اچانک وہ آئے اور حسب معمول جو ہے وہ ہنستے ہوئے لپٹ گئے. تو میں نے ناراضگی میں کہا کہ بس ہم آپ کے پاس اب نہیں بیٹھیں گے, اس لیے کہ تم نے آنے میں دیر کیوں کی, جب تمہیں اطلاع ملی تھی میرے آنے کی تو فوراً آ کیوں نہیں گئے. فرمایا انہوں نے جو بات مجھ سے کہی وہ بات بڑی اچھی لگی مجھے. کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ صبح کا وقت تھا اور میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا جب تمہارا پیغام پہنچا, تو مجھے اچھا نہیں لگا, ادب کے خلاف معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کر میں بھاگا دوڑا تمہارے پاس آ جاؤں. دل تو چاہ رہا تھا کہ فوراً آؤں, لیکن ادب کے خلاف میں نے اس بات کو سمجھا, اس لیے میں اپنی تلاوت میں مشغول رہا. اور دوسری بات یہ کہ سارے دن اور رات میں ایک یہ وقت ایسا مل جاتا ہے, اس وقت کو میں غنیمت سمجھتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو وقت بھی گزر جائے. تو یہ وقت چونکہ ایسا تھا کہ میں نے اللہ کے لیے مخصوص کر رکھا ہے, تلاوت کے لیے, ذکر و اعمال کے لیے, اس لیے میں نے تھوڑی سی دیر لگائی, اپنا معمول پورا کر کے میں باہر آیا. فرمایا کہ میں نے ان کے حضور کو نہ صرف قبول کیا بلکہ مجھے وہ اچھا لگا کہ انہوں نے ایک اچھی بات کہی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایک زمانے میں حکمرانوں کا بھی یہ حال تھا, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی اور اس کے ساتھ پھر قرآن مجید, ذکر و اذکار, یہ معمولات سب جاری و ساری تھے. اب وہ زمانہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی نہیں اٹھتا سو کر صبح کی نماز کے لیے, اللہ ماشاء اللہ, اللہ جی نے توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ بڑی کوتاہی آج پیدا ہو گئی اعمال میں. تو فرمایا کہ بھائی بات یہی ہے کہ آدمی ہمت پیدا کرے, تھوڑا سا یہ سوچے کہ تھوڑا سا وقت اگر ہم نکال لیں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے, کیونکہ پھر انسان زندگی کی دوڑ میں ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ سارا دن اسے وقت نہیں ملتا. اس لیے جو وقت موقع ملے مناسب فوری طور پر اس سے عمل کر لو, چھوڑو نہیں اس کو, اور نہ جانے پھر یہ مرحلہ ملے گا یا آسان ہوگا نہیں ہوگا, یہ تھوڑا سا موقع بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس طرح توجہ دلائی کہ تھوڑا سا بھی اگر تمہیں موقع ملتا ہے تو فوراً اس کو قبول کرو اور اس پر عمل کر لو. نیز یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑ کر رہو, جڑنے کا فائدہ یہ ہوگا نیک لوگوں سے محبت رکھو تو جہاں وہ نیک لوگ پہنچیں گے وہیں تم بھی پہنچ جاؤ گے. آج صبح فجر کے بعد جو حدیث میں نے بیان کی, الحمدللہ ہمارے یہاں حدیث بیان ہوتی ہے ایک دو, تو اس میں جو حدیث بیان کی وہ یہی تھی, المرء ما من احب, کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن ساری زندگی اس محبت کرنے والے سے نہ ملاقات ہوتی ہے نہ اسے ہم دیکھتے ہیں, تو کیا حکم ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی جس قوم سے یا جس شخص سے محبت رکھتا ہے اس کا حشر انہی کے ساتھ ہو, چاہے اس سے زندگی میں ملاقات ہو یا نہ ہو, لیکن جس کی محبت دل میں ہے اسی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے. تو فرمایا اللہ والوں کے ساتھ محبت کرو, اس سے انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں وہ اللہ والے پہنچیں گے تم بھی پہنچ جاؤ گے. تو یہ آسان سے راستہ بتا دیا, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو تو نیک لوگوں کا. اور اس کو فرمایا کہ ایک مثال میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی, وہ یہ کہ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ بھائی ایک بہت ہی شاندار ریل گاڑی ہے جس میں جو ہے وہ ایک ڈبا ایسا ہے جو بہت قیمتی بھی ہے, ایئر کنڈیشن بھی ہے, جس زمانے جیسے کہ پہلے زمانے میں سیلون کا ڈبا کہلاتا تھا, اور اس میں بڑے کمشنر, ڈپٹی کمشنر, بڑے بڑے عہدے کے مالک اس میں عام طور پر سفر کیا کرتے تھے. فرمایا کہ وہ ہے, اب اس نے مثلا لاہور جانا ہے تو کسی نے ایک ایسا ڈبا بھی اس کے ساتھ لگا دیا جو ٹوٹا پھوٹا تھا, جس میں ہزار طرح کی آوازیں آتی تھیں, اس کا کنڈا اس کے کنڈے میں پھنسا دیا. لوگ مذاق اڑانے لگے کہ میاں یہ کیسا ڈبا ہے, یہ چلتا ہے تو اس میں آوازیں پیدا ہوتی ہیں، دیکھنے کو اس کی طرف طبیعت نہیں چاہتی، لیکن یہ ڈبہ اس طرح لگا دیا، مخمل میں ٹاٹ کا پیون، تو اس ڈبے نے کہا کہ میاں میری طرف دیکھ کے ہنسو مت، یہ مت دیکھو کہ میں کیسا ہوں، یہ دیکھو کہ کن کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میں جس ڈبے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں وہ بڑے اعلی درجے کا ہے، اور وہ بے شک سفر کر رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، اور جس وقت یہ لاہور پہنچے گا انشاءاللہ میں بھی اس کے ساتھ ہی پہنچوں گا، اگرچہ لپک جھپک کرتا ہوا ڈولتا ہوا جس طریقے سے بھی چاہے میں پہنچ جاؤں گا لڑکھاتا ہوا، لیکن ساتھ ساتھ ہی پہنچوں گا، اور پھر وہاں پر میں ورکشاپ میں جاؤں گا، وہاں میرے ڈینٹ نکالے جائیں گے، پینٹ کیا جائے گا، آراستہ اور پیراستہ کیا جائے گا، اور مجھے اسی جیسا بنا دیا جائے گا، اس لیے اس کی فکر مت کرو کہ میں بھی کیسا ہوں، میں تو جڑا ہی اس لیے ہوں، یا مجھے جوڑا ہی اس لیے گیا ہے کہ میرے ڈینٹ پینٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں پھر کارآمد بن جاؤں، تو اسی لیے فرمایا کہ جس طرح سے یہ ڈبہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی بھی اگر کسی اللہ والے کے ساتھ لگ جائے تو انشاءاللہ وہ بھی پہنچ ہی جائے گا، جہاں وہ پہنچے گا وہاں یہ بھی پہنچ جائے گا، اس لیے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ میاں میں کیسا ہوں، بلکہ دیکھو کہ ہم کن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اگر تمہارا کنڈا ان کے کنڈے میں پھنسا ہوا ہے تو انشاءاللہ جہاں وہ پہنچیں گے تم بھی پہنچ جاؤ، تو اس لیے میرے عزیز بھائیو ایک تو یہ کہ ہم اپنا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، گناہ ہو جائے تو استغفار کریں، توبہ کریں، اور گناہ ہونے سے پہلے اس گناہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جو برائی کا جذبہ ہے وہ مغلوب ہو جائے، اگر ہو گیا تو بھی انشاءاللہ تقوی کی دولت حاصل ہو گئی، اور اگر غالب آ گیا تب بھی ندامت و استغفار کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جاؤ گے، راستہ بند کسی صورت میں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صاحب نیکی کر لی تو ٹھیک ہے اور برائی کر لی تو کچھ نہیں، برائی کر لی اب استغفار کر لو، یہ صورت میں ہے کہ آدمی کوشش کرتا رہے برائی کے جذبے کو تھپک کر سلانے کی، لیکن اگر پھر بھی غالب آ جائے تو پھر اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنی شکستگی، اپنی عاجزی، فروتنی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جھک جاؤ، رو اور گڑگڑاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ فرمائے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اگر شیطان تمہیں بہلائے پھسلائے فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ حاصل کرو، اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے، کیونکہ ہر شخص کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اب اگر ہم اس شیطان کو شکست دے دیں ہوگی وہ اللہ کی مدد کے ساتھ، باقی یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ صاحب میں گناہ ہی نہ کروں یا مجھ سے غلطیاں سرزد نہ ہوں، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں بھی، گناہ ہونا یہ بھی حکمت ہے اس کی، البتہ ہم خامخواہ میں گناہ کی طرف بھاگے نہیں، ہم تو بچنے ہی کی کوشش کریں، بچتے بچتے بھی ہو جائے تو سمجھ لے کہ یہ بھی عین حکمت ہے، میں نے تو اللہ سے درخواست کی تھی اور اس سے میں نے پناہ طلب کی تھی، تو کیا اپنے سے پناہ طلب کرنے والوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ شیطان کے سامنے ہمیں ڈال دے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ سے جب کوئی آدمی مدد طلب کرتا ہے اور پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرماتے ہیں، البتہ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، ایک شکل یہ بھی ہے کہ گناہ تو اگرچہ ہو گیا لیکن ساتھ میں ندامت کی توفیق بھی تو ہو گئی، استغفار کی توفیق بھی تو ہو گئی، تو یہ بھی تو جو ہے وہ اللہ کی پناہ ہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہ دیتے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا پھر کیا حال ہوتا، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا نہ کرے اگر گناہ ہو جائے اور پھر توبہ استغفار کی دولت نصیب ہو جائے تو یہ بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے ہر زہر کے ساتھ اس کا تریاق بھیجا ہے، غالباً ایک کتاب میں نے پڑھا تھا محمد تقوی اسماعیل صاحب قدس اللہ العلی نے ایک مقام پر لکھا، ان کا سفر کہیں کا ہوا تو ایک مقام پر ٹرین سے گزر رہے تھے، غالباً افریقہ کے کسی علاقے کا سفر تھا، تو نیچے اترے تو دیکھا کہ پودا ہے بڑا خوبصورت، پتے انتہائی خوبصورت ہیں، تو فرمایا میرا جی چاہا کہ میں اسے توڑوں دیکھوں، تو جو ساتھی تھے ہمارے رہبر تھے وہاں کے، انہوں نے فوراً منع کر دیا کہ ہاتھ نہ لگائیے حضرت، یہ تو زہر ہے بہت، اور اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگا لیتے تو پورے جسم پر جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ الرجی ہو جاتی، فرمایا کہ بھائی یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے اور یہ اس طرح سے عام ہے، یہ تو بالکل کون ہے جو اس کی خوبصورتی پہ نہ مٹے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں نہیں پتا ہوگا، ہر وقت تو کوئی رہبر موجود نہیں ہوتا، فرمایا کہ اللہ کی شان ہے کہ جہاں یہ پودا ہوتا ہے وہیں ایک اور بھی پودا ہوتا ہے قریب میں، اگر الرجی ہو جائے تو وہ دوسرا پودا پھر استعمال کر لے آدمی تو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان، اگر زہر پیدا کیا ہے تو اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے، شیطان اگر پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کی تدبیریں اور اس کی مکاریاں اس کو ظاہر کرنے کے لیے تدبیریں بھی بترا دی ہیں کہ اگر شیطان تم پر قابو پا لے تو اب تم یہ مت سمجھو کہ صاحب بس شیطان کا قابو چل گیا. ہزار سال بھی اگر شیطان کا قابو تم پر چلا رہا لیکن اگر تم نے صدق دل کے ساتھ توبہ کر لی، لیجیے سارا جو کچھ کیا ذرا سب ختم ہو گیا. شیطان کو اسی بات کا تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں سال سال محنتیں کرتا ہوں، کسی پر گناہ کی طرف لے کے آتا ہوں، اور کچھ ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں جو اس گناہ والے کو گناہ سے بچنے بچانے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اس طرح مت جا، دیکھ بچتا رہے، اور کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں تو وہ شیطان کی ساری محنتوں پر پانی پھر جاتا ہے اور اپنے سر پہ تھپڑ مارتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. اس لیے ہمیں تو شیطان کو کبھی خوش نہیں کرنا چاہیے، جب کبھی خدا نہ کرے غلطی ہو جائے فوراً تو وہ استغفار کر کے شیطان کو ناخوش کرے. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. اور یہ کیسا دشمن ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا تو قرآن مجید میں اپنے عزائم کا جو اس نے اظہار کیا تو کہا کہ لآتینہم من بین ایدیہم، کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم پیچھے سے آؤں گا، اور عن یمانہم دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، یعنی چاروں طرف سے میں اس پہ آؤں گا حملہ کرنے کے لیے اور بہکانے کے لیے. تو سامنے کا بھی ذکر کیا، پیچھے کا بھی ذکر کیا، دائیں کا بھی ذکر کیا، بائیں کا بھی ذکر کیا. فرمایا دو جانبیں بھول گیا یا بلا دی گئی، ایک اوپر کا ذکر نہیں کیا، نیچے کا ذکر نہیں کیا. اس لیے فرمایا کہ اگر اوپر والے سے تعلق قائم کر لو جب بھی بچ جاؤ گے، اللہ سے تعلق قائم کر لو تو انشاءاللہ اس کا داؤ کام نہیں کرے گا. اور اگر فنائیت ابدیت یعنی زمین کے بن جاؤ گے، فنائیت اختیار کر لو گے تو بھی انشاءاللہ بچ جاؤ. اس سے پتہ چلا کہ دو طرف سے اس کو راستہ نہیں دیا گیا، نہ اوپر سے آ سکتا اور نہ نیچے سے آ سکتا. اس لیے آدمی توازو اختیار کرے. نیچے سے آنے کا مطلب یہ کہ اگر آدمی توازو اختیار کرے گا، فنائیت اختیار کرے گا، اپنے آپ کو فنا کر دے گا تو انشاءاللہ پھر شیطان کا قابو اس پر چل نہیں سکتا. شیطان کا قابو تبھی چلتا ہے جب شیطان والے اعمال انسان اختیار کرتا ہے. انسان میں تکبر ہو، بعض اوقات یہ نہیں سمجھیے کہ کوئی بڑا آدمی ہو تو اسی میں تکبر ہوتا ہے، نیک آدمی میں تکبر ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے اور دوسروں کو اچھا نہیں سمجھتا. تو یہ عجب پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، اسی راستے سے شیطان اس کو گھیر لیتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں غیبت میں مبتلا کر دیا، بظاہر تو بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا ہے، یا یہ کہ کسی سے حسد کر رہا ہے یا کسی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے. تو یہ سارے وہ راستے ہیں جو انسان اختیار کرتا ہے تو شیطان بھی آگے حملہ کر دیتا ہے. تو بہرحال ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی اللہ سے تعلق قائم کرے. اور اللہ سے تعلق قائم کرنا کیسے ہوگا؟ کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرے. جب اللہ والوں سے تعلق قائم کرے گا تو اللہ سے بھی تعلق ہو جائے گا. سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دل میں ایسی باتیں پیدا فرما دیتے ہیں کہ خود بخود انسان کا تعلق اچھے لوگوں سے ہو جاتا ہے. گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. اور کسی نے اس کو یوں کہا کہ ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ. اللہ تعالیٰ سے اگر ملنا چاہتا ہے آدمی، تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو ملے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت جنہیں حاصل ہے، ان سے ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ان سے تعلق پیدا کر لو تو ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ. یہ ایک راستہ ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو از خود چن لیتے ہیں اپنے دین کے لیے، اپنی محبت کے لیے. اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اس کو جس کو چاہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو اس سے ہدایت مانگے. تو اس سے پتہ چلا کہ بعض لوگوں کو تو خود ہی چن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جذب کر لیتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ لیا. اور بعض لوگوں کو از خود نہیں کھینچتے بلکہ وہ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، تو ان کی طلب کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں تو اپنی طرف کھینچ ہی لے تو اچھا، ہمارے لیے تو یہی زیادہ مناسب بظاہر. اور اس کا بعض نے یہ بھی مفہوم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف، اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اس شخص کو جو چاہے کہ اللہ اس کو چن لے. اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اس شخص کو جو یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چن لے، اور جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ اندر سے ہمیں جذبہ تو پیدا کرنا پڑے گا، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا لیں گے، اللہ تعالیٰ چن لیں گے، ہمارا انتخاب فرما لیں گے. اگر کسی کو ہدایت نہیں ملتی اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ آدمی نے اللہ سے مانگا ہی نہیں، چاہا ہی نہیں، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ سے کوئی چاہے اور اللہ تعالیٰ فرمائے، یہ ناممکن. کھو گئے تھے تو کسی نے ہمیں ڈھونڈا ہوتا، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. چاہنے والوں کی طرح کیسے چاہا جائے گا؟ جیسے ایک بیمار تندرستی کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ میں بیمار ہوں مجھے صحت دے دے، جس طرح، جس جذبے کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ، جس طاقت کے ساتھ ایک بیمار اللہ سے اپنے لیے تندرستی مانگتا ہے، اسی طرح ایک شخص جو اپنے آپ کو گمراہی پر سمجھ رہا ہے وہ اللہ سے ہدایت مانگے تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں. یعنی پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس راستے پر میں ہوں وہ درست نہیں ہے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما دیجئے. جیسے آدمی بیمار یہ سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں مفلس ہوں، تو آدمی مفلسی سے خوشحالی مانگتا ہے اور بیماری سے صحت مانگتا ہے، اور جس جذبے سے مانگتا ہے، جس قوت سے مانگتا ہے، ہر شخص جانتا ہے. اسی طرح سے آدمی یہ سمجھے کہ میں جس راستے پر ہوں وہ راستہ صحیح نہیں ہے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتلا دیجئے، دکھلا دیجئے، چلوا دیجئے. جب آدمی اس قوت سے اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر نہیں، ہم اپنے اندر جذبات پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکاریں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے. یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے سامنے ڈال دے. یعنی ہم تو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور اللہ کہے کہ نہیں نہیں تم جاؤ شیطان کے حوالے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اگر اللہ سے پناہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں، ہمیں شیطان کے حوالے نہیں فرمائیں گے کبھی، لیکن اپنے اندر یہ جذبہ پیدا تو کرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے جذبات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ مختصر سی باتیں میں نے عرض کر دی اسی خیال سے کہ تاکہ جو آنے والے حضرات ہیں انہیں مایوسی نہ ہو کہ یہاں آئیں اور آپ اعلان سنیں کہ آج بیان نہیں ہوگا، تو اسی خیال سے اور جذبے کے تحت میں یہ باتیں عرض کر دی ہیں. اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جذبات کو اللہ تعالیٰ اچھے جذبات میں تبدیل فرما دے، اور برے جذبات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے، ایک نکاح ہے بھائی، شریک آپ بھی ہو جائیے اور ان حضرات کو دعا بھی دے دیجئے جوڑے کو، تاکہ اللہ تعالی ان کی زندگی اچھی بنا دے. صادق احمد صاحب کون آپ؟